بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ شمس کی ایک سے لے کر دس تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات جو آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، وہ 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے پروگرام بھی سائٹ میں پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین آج پیر ہے, 8 فروردین 1401 ہجری شمسی مطابق 25 شعبان المعظم 1443 ہجری قمری اور 28 مارچ 2022 عیسوی. سامعین ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام, اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی, پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام اسلام ٹائم اور آج کی رات کی نشریات دعائے امام زمانہ پر حسب معمول اختتام پذیر ہوگی. سامعین یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. ہماری ویب سائٹ کا پتہ یہ ہے urdu.sehar.tv.ir. کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی, جس کے بعد اجلاس جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. ہندوستان کی مرکزی حکومت نے حزب اختلاف کی شدید مخالفت کے باوجود دہلی کے تینوں بلدیاتی اداروں کو ضم کرنے کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا. یمن کی تحریک انصار اللہ کے رہنما نے خبردار کیا ہے کہ اگر جارے سعودی اتحاد سنا کی جانب سے یک طرفہ اور عارضی جنگ بندی کا موقع ضائع کر دے گا تو اسے پچھتانا پڑے گا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی, جس کے بعد اجلاس جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے موقع پر قومی اسمبلی اجلاس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کی. اس سے قبل تحریک عدم اعتماد پر ارکان کی گنتی کی گئی, مطلوبہ تعداد پوری ہونے پر تحریک پیش کرنے کی اجازت دی گئی. اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے قرارداد پڑھی. تحریک پیش ہونے کے بعد ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس 31 مارچ بروز جمعرات شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا. خیال رہے کہ اجلاس سے قبل متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں کا اجلاس ہوا, جس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سمیت دیگر اپوزیشن رہنما شریک ہوئے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد عمران خان کو قائم مقام وزیر اعظم قرار دیا. انہوں نے کہا کہ تحریک کی کامیابی یا ناکامی تک عمران خان قائم مقام وزیر اعظم ہوں گے. ہندوستان کی مرکزی حکومت نے حزب اختلاف کی شدید مخالفت کے باوجود دہلی کے تینوں بلدیاتی اداروں کو ضم کرنے کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا. نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزیر مملکت برائے داخلہ امور نیتا نند رائے نے ڈی ایم سی ترمیمی بل 2022 پیر کو پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں پیش کر دیا. انہوں نے اس ترمیمی بل کو دہلی والوں کے فائدے میں قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بل کی منظوری سے دہلی کے بلدیاتی نظام میں یکسانیت آئے گی, ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے مسائل حل ہوں گے اور پالیسیوں میں استحکام آئے گا. دوسری طرف کانگریس, سوشلسٹ پارٹی, بہوجن سماج پارٹی اور عام آدمی پارٹی نے اس بل کی سخت مخالفت کی. ان پارٹیوں کے ارکین نے اس بل کو قومی دارالحکومت دہلی میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی ایک سازش سے تعبیر کیا. یاد رہے کہ 2012 میں دہلی میٹروپولیٹن میونسپل کارپوریشن کو جنوبی, مشرقی اور شمالی تین کارپوریشنوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. دہلی کے تینوں میونسپل کارپوریشنوں کو باہم ضم کرنے کے ترمیمی بل کی منظوری ہندوستان کی مرکزی کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں دی گئی تھی اور یہ بل دہلی کے بلدیاتی انتخابات سے عین قبل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا. مسلم دشمنی میں مشہور تنظیم آر ایس ایس کے سینئر رہنما مسلم راشٹریہ مورچے کے سربراہ اندریش کمار نے ہندوستان کو اردو کا گھر قرار دیا ہے. ریاست تلنگانہ کے صدر مقام حیدرآباد میں 3 روزہ عالمی اردو کانفرنس کے پہلے دن کے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے سینئر آر ایس ایس رہنما نے اردو کی بقا کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اردو کا گھر ہے اور یہ زبان یہاں ہمیشہ رہے گی. آر ایس ایس کے راشٹریہ مسلم مورچے کے سربراہ نے کہا کہ زبانیں الگ الگ ہیں لیکن ہم ایک ہیں. ان کا کہنا تھا کہ تعلیم آدمی کو انسان بناتی ہے اور زبان بھائی چارہ پیدا کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ زبان میں تفریق کرنے والا شیطان اور محبت ڈھونڈنے والا انسان ہوتا ہے. قابل ذکر ہے کہ اس 3 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا اہتمام عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے بانی نواب میر عثمان علی خان بہادر کے 136ویں یوم پیدائش کی مناسبت سے اردو یونیورسٹی کالج آف وومنس کے شعبہ اردو نے قومی کونسل برائے فروغ اردو کے تعاون سے کیا ہے. حیدرآباد میں یہ عالمی کانفرنس پیر کو شروع ہوئی اور بدھ تک جاری رہے گی. ایرانی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی و قومی سلامتی کمیشن کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ ایران اپنی ریڈ لائنوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور یورپ کو ایرانی قوم کے مفادات کا خیال رکھنا ہوگا. ویانا مذاکرات کا 8واں دور ایران کے خلاف جابرانہ اور غیر منصفانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے 8 فروری کو شروع ہوا تھا اور 11 مارچ کو اس میں ایک بار پھر وقفہ پیدا ہوا. اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے 12 کہا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قرارداد کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور واشنگٹن کو پابندیوں کے خاتمے کے معاہدے کی طرف واپس آنا چاہیے. ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیشن کے نائب سربراہ عباس مقتدائی نے یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ اور ویانا مذاکرات کے کوآرڈینیٹر آنڈرے مورا کے دورے تہران کے بارے میں کہا کہ یورپی فریق کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ایرانی قوم کے مفادات کے تحفظ کے سلسلے میں ان کی کوتاہی خود ان کے نقصان میں ہوگی. فلسطینی استقامتی گروہوں نے جنوبی حفا میں واقع خزیرہ شہر میں شہادت پسندانہ کارروائی کو سراہتے ہوئے اسے صہیونیوں کے جرائم کا جواب قرار دیا. میڈیا ذرائع نے اتوار کی رات جنوبی حفا میں واقع مقبوضہ الخزیرہ شہر میں 2 فلسطینی نوجوانوں کی شہادت پسندانہ کارروائی میں 2 صہیونیوں کی ہلاکت اور 4 کے زخمی ہونے کی خبر دی. اس کارروائی میں شہادت پسندانہ آپریشن انجام دینے والے 2 فلسطینی جوان بھی شہید ہو گئے. ارنا نے المیادین کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی استقامتی گروہ نے اعلان کیا ہے کہ خزیرہ آپریشن صہیونی دشمن کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سسٹم پر ایک نئی ضرب ہے. یمن کی تحریک انصار اللہ کے رہنما نے خبردار کیا ہے کہ اگر جار سعودی اتحاد سنا کی جانب سے یک طرفہ اور عارضی جنگ بندی کا موقع ضائع کر دے گا تو اسے پچھتانا پڑے گا۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصار اللہ کے رہنما عبد المالک بدر الدین الحوثی نے پیر کو جار سعودی اتحاد کو یک طرفہ عارضی جنگ بندی کا موقع ضائع کرنے کے بارے میں خبردار کیا اور زور دے کر کہا کہ ہم جارحیت اور محاصرے کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کریں گے اور محاصرے کا تسلسل ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ یمن کے خلاف جارحیت کے آٹھویں سال میں ہم نے محاصرہ توڑنے کے لیے تیسرے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، کہا کہ جارحین کے پاس اس مخمصے سے باہر نکلنے اور جوابی کارروائی سے بچنے کے لیے محاصرہ ختم کرنے اور حملے بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمہ یحییٰ سری نے بھی جمعے کی شام اپنے ملک کے محاصرے کو توڑنے کے لیے تیسری کارروائی شروع کرنے کی خبر دی تھی۔ سنا نے اعلان کیا ہے کہ جب تک یمن کے خلاف جار سعودی اتحاد کے حملے جاری رہیں گے اس وقت تک ہم سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک کی حساس تنصیبات اور اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے روس کے ساتھ اپنے ملک کی مفاہمت کے طور پر روس اور یورپ کے مسئلے میں غیر جانبداری کے اعلان کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہوئے اس سلسلے میں کسی تیسرے فریق کی سہولت کاری سے سمجھوتی کی ضمانت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایسی حالت میں کہ روس نے کئی ماہ قبل یوکرائن سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ روس اور یورپ کے مسئلے میں اپنی غیر جانبداری کا اعلان کرے، زیلنسکی نے یورپ اور امریکہ پر انحصار کرتے ہوئے روس کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا تھا۔ روسی فوج کے حملے میں یوکرائنی فوجی تنصیبات تباہ ہو جانے کے بعد اب یوکرائنی صدر نے اتوار کی رات اعلان کیا ہے کہ روس کے ساتھ اپنے ملک کی مفاہمت کے طور پر روس اور مغرب کے مسئلے میں غیر جانبداری کے اعلان کے لیے تیار ہیں، البتہ انہوں نے اس سلسلے میں کسی تیسرے فریق کی سہولت کاری سے سمجھوتے کی ضمانت کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اس بارے میں وہ ریفرنڈم کرائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات آپ ویب سائٹ کے ذریعے براہ راست بھی سن سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ ہے عزیز یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی۔ اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ دولت ہم کو غم عشق نبی، دولت دار ہے ہم کو غم عشق نبی، کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم، اور پروگرام اسلام ٹائم کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف پر ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری۔ پچھلے چند پروگراموں میں ہم نے امامت کی بحث کا آغاز کیا ہے، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ منصب امامت اور نبوت دونوں کے لیے عصمت کی شرط لازمی ہے۔ جس طرح سے نبی کا معصوم ہونا لازمی ہے، اسی طرح امامت کا معصوم ہونا بھی لازمی ہے۔ اور ایک اور شرط جو نبوت کے حوالے سے اور امامت کے حوالے سے مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کا منصوص من اللہ ہونا بھی لازمی ہے۔ یعنی جس طرح نبی کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے نامزد اور منصوب کیا جاتا ہے، اسی طرح منصب امامت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے مخصوص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا امامت کے منصب پر صرف وہی شخص فائز ہو سکتا ہے کہ جس کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے منصوص کیا گیا ہو، جیسے کہ قرآن کریم کی آیات میں اس بات پر دلالت ہے کہ انی جائل کا للناس امامہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے کہا تو پروردگار عالم کی جانب سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا کیا گیا اور اس پر منسوب کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے ارادہ تکوینی اور تشریعی کے حوالے سے کچھ رائز آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ جب کسی کام کا ارادہ کسی واسطے کے بغیر کیا جائے اور اس میں کوئی واسطہ انوالو نہ ہو یا اس میں کوئی کسی واسطے سے کی ضرورت اس میں پیش نہ آئے تو اس کو ہم ارادہ تکوینی کہتے ہیں، اور اگر کوئی کام یا کسی کام کی انجام دہی کا جو ارادہ اور عزم جو ہے وہ کسی واسطے کے ذریعے سے کیا جائے تو اس کو ارادہ تشریعی کہتے ہیں۔ اس پر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس پر روشنی ڈال رہے ہیں مولانا ظاہر عباس نقوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء، اما بعد۔ ہماری گفتگو آیت تطہیر میں چل رہی ہے اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انما یرید اللہ میں یرید جو ارادہ ہے اس میں ہم ارادہ تشریعیہ مراد نہیں لے سکتے، اور اس کے اوپر ہم نے تین دلیلیں ذکر کی تھی کہ ان تین دلیلوں کی وجہ سے ارادہ تشریعی مراد نہیں لے سکتے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر ارادہ تکوینیہ مراد ہے۔ ارادہ تکوینیہ و تشریعیہ میں ایک فرق موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ارادہ تکوینی مراد ہو تو فعل کبھی بھی ارادے سے جدا نہیں ہو سکتا، یعنی فاعل نے جو ارادہ کیا ہے فعل کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس کتاب کو اٹھاؤں، یہ ارادہ تکوینی ہے، اس کی تعریف چونکہ مفصل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، تکرار نہیں کرتا۔ آپ نے کتاب اٹھانے کا ارادہ کیا ہے، یہ ارادہ تکوینی ہے۔ اب جب تک یہ ارادہ موجود ہے آپ اس کتاب کو اٹھائیں گے، اگر آپ کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے، مثلا پہلے آپ نے ارادہ کیا کہ میں کتاب کو اٹھاتا ہوں لیکن بعد میں ارادہ ختم کر دیتے ہیں، ارادے سے منصرف ہو جاتے ہیں، تو آپ کتاب کو نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن اگر ارادہ موجود ہو، میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو اٹھاؤں، تو حتماً کتاب کو اٹھاؤں گا۔ ہو نہیں سکتا کہ میں نے ارادہ تو کیا ہو کتاب اٹھانے کا اور ارادہ بھی موجود ہو میرے اندر لیکن میں کتاب نہ اٹھاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اس کو وجدانی طور پہ درک کرتا ہے، محسوس کرتا ہے اس مطلب کو، لہذا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ بس ارادہ تکوینی جب کیا جاتا ہے تو فعل ارادے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، حتماً اس فعل نے تحقق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ارادہ تشریعی مراد ہو تو وہاں پر فعل ارادے سے جدا ہو سکتا ہے، مثلاً ارادہ موجود ہو لیکن فعل تحقق پیدا نہ کرے، فعل خارج میں وجود پیدا نہ کرے۔ مثلا خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ میرا عبد اپنے اختیار سے نماز پڑھے، خدا نے ارادہ کیا ہے اور ارادہ تشریعی ہے کیونکہ عبد کا ارادہ بیچ میں واسطہ بنا ہوا ہے، تو خدا نے ارادہ کیا کہ عبد فعل کو اختیار سے انجام دے، خدا ارادہ رکھتا ہے لیکن فعل تحقق پیدا نہیں کرتا، عبد نماز نہیں پڑھتا۔ اب فرض کریں کوئی انسان مثلا زید مثلا اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کے نماز پڑھنا پڑھنے کی صورت میں بھی خدا ارادہ رکھتا ہے کہ زید نماز پڑھے، لیکن ارادہ موجود ہے پھر بھی فعل تحقق پیدا نہیں کرتا، یہ ممکن ہے ارادہ تشریعی کے اندر. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ واسطہ موجود ہے، وہ واسطہ عبد کا اپنا اختیار ہے، اپنا ارادہ ہے اس کا. ارادہ عبد کرے گا تو فعل تحقق پیدا کرے گا، اگر اس نے ارادہ نہ کیا تو فعل کبھی بھی تحقق پیدا نہیں کرے گا. بس ارادہ تشریعی میں فعل تخلف کر جاتا ہے، فعل تحقق پیدا نہیں کرتا لیکن ارادہ موجود ہوتا ہے، لیکن ارادہ تکوینیہ کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. اگر ارادہ موجود ہے تو حتماً فعل نے تحقق پیدا کرنا ہے، یہ ارادہ تکوینی کی خصوصیت ہے. بس اگر خداوند متعال نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے تو یہاں پر ارادہ تکوینی ہے، کیونکہ تشریح تو نہیں، ہم نے دلیلوں سے باطل کر دیا کہ ارادہ تشریح مراد نہیں ہو سکتا، ارادہ تکوینی ہے. پس جب خدا نے ارادہ کر لیا کہ رجس کو دور رکھے اہل بیت سے تو حتمن رجس سے دور رہیں گے. وہ ہو نہیں سکتا کہ خدا نے ارادہ تکوینی تو کیا ہو لیکن وہ رج سے دور نہ رہ سکیں.
بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضل ولا اخشى الا عدله ولا اعتمد الا قوله ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الاحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
اس کے بعد جو جملہ ہے یا کلمہ ہے اس آیت میں، لیذھب عنکم، اذھاب ہے. یذھب یعنی خدا دور کرنا چاہتا ہے، یرید چاہتا ہے، لیذھب تاکہ دور کرے. اب یہاں پر ایک اور مطلب کی طرف آپ نے حتما توجہ کرنی ہے، وہ یہ کہ اذھاب دور کرنا یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں آلودہ ہو گیا ہوں، اب اس کو دور کرنا چاہتا ہوں، آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں یا کوئی اور مجھے پاک کرنا چاہتا ہے. آلودگی آنے کے بعد ایک مرتبہ یہ ہے دور کرنے کا، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ آلودگی نہیں آئی میرے پاس، رجس مجھ تک ابھی نہیں پہنچا، لیکن میں ایسا کام کرتا ہوں کہ رجس یا آلودگی کبھی بھی میرے پاس نہ آئے. پہلے صورت کو کہ جہاں پر آلودگی ہو بعد میں اس کو برطرف کریں، ختم کریں، یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اذھاب رافع کے معنی میں ہے، رافع عین رافع کے معنی میں ہے، اذھاب یہاں پر رافع رافع کی صورت میں ہے. لیکن اگر دوسری صورت مراد لیں کہ آلودگی ابھی آئی نہیں لیکن میں احتیاط کرنے لگ جاتا ہوں تاکہ آلودگی مجھ تک پہنچے نہ، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دفع ہے، دال فا عین دفع ہے، دفع کی صورت میں ہے، یہاں پر اذھاب دفعی ہے، یہاں پر دفع کی حالت میں ہے. اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ یہاں پر جو خدا یہ چاہتا ہے کہ لیذھب دور رکھے رجس کو، یہاں پر یا رافع مراد ہے یا دفع مراد ہے؟ تو اگر ہم یہاں پر عصمت کو ثابت کر دیتے ہیں تو یہاں پر اذھاب دفع کے معنی میں ہوگا کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ رجس تم تک پہنچنے نہ دے، یہ معنی بنے گا. اور اگر ہم عصمت کو ثابت نہ کر سکے اس آیت سے, جو عصمت کے قائل نہیں ہیں اس آیت میں, مثلا اہل سنت, وہ یہاں پر رفع کا معنی کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ آلودہ ہو جائیں, خدا پھر ان کو پاک کر دے. یہ انشاءاللہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں روشن ہو چکے ہیں, ابھی کچھ مطالب جب عرض ہوں گے تو مطلب واضح ہو جائے گا کہ یہاں پر رفع کے معنی میں ہے یا دفع کے معنی میں ہے اذهاب اور دور کرنا. مکتب تشیع کا متمع نظر و موقف یہ ہے کہ یہاں پر اذهاب دفع کے معنی میں ہے, رفع کے معنی میں نہیں ہے. ایک اور کلمہ کے جو اس آیت میں موجود ہے وہ الرجس ہے. رجس لغت میں القذر, مثلا لغت کی طرف رجوع کریں تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ الرجس یعنی القذر, یعنی گندی اور آلودہ چیز کو رجس کہتے ہیں, القذر اس کو رجس کہیں گے. یہ اس کا لغوی معنی ہے, تمام اہل لغت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اب بحث یہاں پر یہ ہے کہ رجس کا قرآن کے اندر یا لغت میں بھی اگر آپ رجوع کریں تو اطلاق جو استعمال ہے وہ دو طرح کا ہے. بعض اوقات مادی چیزوں کو, جو محسوس چیزیں ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں, حس کی جا سکتی ہیں, وہ رجس کہلاتی ہیں, اور بعض معنوی حالت کے اوپر بھی رجس کا استعمال ہوتا ہے. قرآن میں دونوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوا ہے, اور رجس دونوں معنی میں, دونوں مرتبوں میں استعمال ہوا ہے.
جی ناظرین, ارادہ تکوینی اور تشریح کی تعریف اور ان کے درمیان فرق آپ نے ملاحظہ کیا, اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آیہ تطہیر کی روشنی میں امامت کے مسئلے کا مزید جائزہ لیتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیہ تطہیر میں جس رجس کی بات کی گئی اور جس رجس سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو دور رکھنے کی بات کی گئی ہے, وہ رجس ہے کیا, اس کے معنی کیا ہیں, اس کا دائرہ کار کیا ہے, اور کون کون سی چیزیں اس رجس کے دائرے میں آتی ہیں. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں مولانا ظاہر عباس کی گفتگو اور دیکھتے ہیں کہ آیہ تطہیر کی روشنی میں اس رجس کے معنی کیا ہیں اور اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح سے اس رجس سے دور ہیں.
رجس ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے طبیعت انسان متنفر ہو, چاہے وہ مادی ہو یا معنوی, اور قرآن میں دونوں کا استعمال موجود تھا. بعض آیات آپ کی خدمت میں ذکر ہوئی تھیں. اس رجس کے اوپر ایک الف لام آیا ہوا ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس عنکم الرجس. یہ الف لام بھی ایک معنی رکھتا ہے اپنے اندر اور ہمارے مدعا پر دلالت کرتا ہے, وہ یہ کہ رجس اپنے معنی عام میں استعمال ہوا ہے, یعنی ہر وہ چیز جس سے طبیعت انسان متنفر ہو, چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی. کیونکہ الف لام کی مختلف اقسام ہیں, مختلف معانی ہیں اس کے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, فقط وہ مورد کے جو ہمارے اس مطلب کے ساتھ مرتبط ہے اس کو بیان کرتا ہوں. مثلا الف لام ایک احدیہ ہے, ایک جنسیہ ہے, اور ایک الف لام استغراق کے لیے ہے. ہمارا جو اس مورد میں معنی مراد ہے وہ الف لام استغراق والا ہے. استغراق کا کیا معنی ہے؟ استغراق اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر تمام افراد مد نظر ہوں, ایک فرد بھی اس سے نہ نکلتا ہو, اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہاں پر استغراق پایا جاتا ہے. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ الف لام استغراق کے لیے بھی ہوتا ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ الف لام جس کلمے کے اوپر آ رہا ہے, اس کے جتنے افراد ہوں گے سب کے سب اس کلمے سے مراد ہوں گے ہمارے. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس، خداوند متعال کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے، تو اس الف لام سے ہم یہ مطلب سمجھ جائیں گے کہ جتنے بھی مصادیق ہیں رجس کے، جتنے بھی افراد ہیں رجس کے، وہ اہل بیت سے دور ہیں۔ بس الف لام چونکہ استغراق کا آیا ہے، شمول پر دلالت کرتا ہے یہ کہ تمام افراد مراد ہیں اور تمام کے تمام افراد ائمہ سے دور ہیں۔ اس معنی کی طرف خود علماء اہل سنت بھی اشارہ کرتے ہیں، جیسا کہ ایک ہی عالم دین کی عبارت لے کر میں چل رہا ہوں اس مطلب میں، چونکہ یہ عالم انتہائی مہم ہے اہل سنت کے نزدیک، اور اس نے جو یہ کتاب لکھی ہے وہ بھی شیعت کے نقد و رد میں لکھی ہے، اس وجہ سے میں اس کی عبارت سے زیادہ استفادہ کر رہا ہوں تاکہ مطلب زیادہ واضح ہو کہ ایک مخالف کے جو شیعوں پر رد لکھ رہا ہے وہ بھی انہی مطالب کو سمجھ رہا ہے۔ مثلا ابن حجر حیتمی اپنی کتاب السوائق المحرکہ میں صفحہ نمبر 144 میں یہ مطلب ذکر کرتا ہے۔ مثلا یوں اس کی عبارت ہے کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر ہوا ہے کہ ثم هذه الآية منبع فضائل اهل البيت النبوي لاشتمالها على غرر مآثرهم والاعتناء بشأنهم حيث ابتدأت بانما المفيد لحصر ارادته تعالى في امرهم على اذهاب الرجس، کہ خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ رجس کو دور کرے، اور یہ ارادہ منحصرہ ہے، حصر پائی جاتی ہے اس ارادے کے اندر، کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ شاہد مثال یہ والی عبارت ہے کہ رجس ہے کیا، الذی هو الاسم، رجس گناہ کو کہتے ہیں، اوشک کو فیما یجب الایمان بہ، یا اس چیز میں شک کرنا کہ جس پر ایمان لانا واجب ہو، وہ بھی رجس کا مصداق ہے۔ وَتَطْهِيرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ الْمَذْمُومَةِ، اب یہ کہ خداوند متعال نے یہ ارادہ کیا ہے، اور یہ ارادہ منحصر ہے اس بات میں کہ اہل بیت کو پاک کرے تمام برے اخلاق و احوال سے۔
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا جوار الهادي محمد يا طيبة جدتك
جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
ہم نے جو اب تک بحث کی ہے اس کو اگر جمع کریں ایک جملے کے اندر تو اس سے عصمت کس طرح ثابت ہوتی ہے یہ آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا۔ مثلا پہلے ہم نے کہا کہ انما حصر کے لیے ہے، پس جب حصر کے لیے ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فضیلت شمار ہو رہی ہے ان کے لیے، کیونکہ حصر استعمال ہی وہاں پر ہوتی ہے صفات کے اندر کہ جہاں پر کوئی فضیلت موجود ہو، کیونکہ اگر ارادہ تشریعی لے لیا جاتا جس نے پہلے کہا تھا تو وہ حصر کے ساتھ سازگار نہیں ہے اور فضیلت پر بھی دلالت نہیں کرتا۔ پس انما یہاں پر حصر پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ارادہ تکوینی ہے اور تشریعی نہیں ہو سکتا، ارادہ جب تکوینی ہے تو جو خدا نے ارادہ کیا ہے اس کا تحقق حتمی ہے، بس اگر خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت تک رجس نہ پہنچے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بس جب رجس اہل بیت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا اور رجس سے مراد بھی تمام وہ امور جس سے طبیعت انسان متنفر ہو وہ مراد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آئمہ معصوم ہیں، چونکہ ان تک رجس نے پہنچنا ہی نہیں ہے، نہ گناہ نے پہنچنا ہے ان تک، نہ شک نے پہنچنا ہے ان تک، نہ اخلاق مذمومہ نے ان تک رسائی حاصل کرنی ہے، کوئی بھی چیز کے جو مذموم ہے اور رجس کے دائرہ کار میں آتی ہے اہل بیت اس سے متصف نہیں ہو سکتے۔ بس چونکہ ارادہ تکوینی ہے بس اہل بیت حتمن دور رہیں گے اس سے، جب دور رہیں گے ان تمام چیزوں سے تو اس کا مطلب ہے معصوم ہے۔ ہم بھی عصمت کا معنی یہی کرتے ہیں کہ ایک شخص اگر اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ انجام نہ دے، کوئی غلط کام نہ کرے، وہ معصوم ہے۔ بس جب آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ اہل بیت رجس سے دور رہیں تو حتمن دور رہنا، چونکہ ارادہ ارادہ تکوینی ہے نہ کہ تشریعی ہے۔ بس اس آیت سے آسانی کے ساتھ ہم نے عصمت کو استفادہ کیا اور قرآن ہی سے دلائل و شواہد اکٹھے کر کے یہ مطلب بیان کیا ہے۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے تو اب آتے ہیں اہل البیت کے اوپر کہ اس اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ جب یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے تو خود بخود یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کے مصداق وہی افراد ہونے چاہیے کہ جو معصوم ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے، بس اہل بیت بھی وہی ہونے چاہیے کہ جو معصوم ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے فقط اس آیت کے شواہد سے اس مطلب کو ثابت کیا ہے، اب اگر کوئی روایت ایسی مل جائے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اہل بیت سے مراد فلانے افراد ہیں، یا مثلا یہ کہا جائے کہ لغت کے اندر اہل بیت عام ہے پس افراد عام ہے، یا علماء کے بعض اقوال کہ وہ کہیں کہ مثلا فلانا قبیلہ شامل ہے، فلانا فرد بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے، تو خود بخود یہ نظریہ باطل نظر آئے گا آپ کو، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے یہ بات ثابت کر دی کہ آیت عصمت کو ثابت کر رہی ہے، جب عصمت ثابت کر رہی ہے تو اہل بیت کا مصداق بھی وہ افراد ہونے چاہیے جو معصوم ہوں، اور جتنے بھی اقوال موجود ہیں اہل بیت کے بارے میں ان محمد و آل محمد کے علاوہ وہ سب غیر معصوم ہیں، کسی نے بھی ان کی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا، بس جب وہ معصوم نہیں ہیں تو یہ اس کے مصداق بھی نہیں بن سکتے، بس فقط وہ مصداق بنے گا جو معصوم ہے۔ اور ہمارا تشیع کا ادعا یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ محمد و آل محمد یہ معصوم ہیں، جب ہمارا ادعا یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں تو حتماً وہ ان کا مصداق بن سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی خدمت میں دلائل ذکر کروں گا کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد فقط وہی ہیں۔ ایک تو دلیل یہ دی تھی کہ جو عصمت کے ذریعے وارد ہوا ہوں، کہ عصمت کو ثابت کر دیا، اور اس سے بعد اہل بیت سے مراد وہ افراد ہیں جو معصوم ہیں، اور ہمارا ادعا یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں دوسری دلیلوں کے ذریعے۔ لیکن اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں دوسری دلیلیں بھی ذکر کروں گا جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اہل بیت سے مراد فقط خمسہ ہے، محمد و آل محمد ہیں ولا غیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی ناظرین، آپ نے آیہ تطہیر کی روشنی میں منصب امامت کے حوالے سے ممتاز مذہبی اسکالر جناب زائر عباس کی گفتگو ملاحظہ کی۔ اگلے پروگراموں میں بھی ہم آیہ تطہیر کی روشنی میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور امامت کے سلسلے کی بحث پر گفتگو کا سلسلہ ہمارا آئندہ چند پروگراموں میں بھی جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.